الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك من رمضان بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے جو آیت ہم موقوف کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ قرآن کریم میں نسخ کے حوالے سے تین حصے ملتے ہیں جو مفسرین کرام جس پر بحث کرتے ہیں، اور اس میں ایک حصہ کہ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا پھر اسے ایسا محو فرمایا کہ یاداشت سے قلب اثر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اٹھا لیا گیا، پھر دوسرا حصہ نسخ کا کہ آیہ کریمہ موجود ہے لیکن اس کے بعد اسی حکم میں دوسری آیہ کریمہ جو ہے اللہ کریم نے عطا فرما دی، اس کی وراثت میں جو آیات کریمہ ہیں اس میں خوبصورت مثال ہے، سمجھ آتی ہے وہاں سے، پھر ایک حصہ وہ ہے جو آیہ کریمہ اٹھا لی گئی لیکن حکم باقی رہا، جیسے رجم کی ہے، سنسار کرنے کی ہے، تو حکم باقی ہے لیکن آیہ کریمہ اٹھا لی گئی۔ اس نسخ کے پہلو پر جو اعتراض کفار کر رہے تھے یا منافقین کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں تو تنسیخ کی کوئی بات ہے نہیں، اور یہاں قرآن کریم کے حوالے سے جب نسخ ہے تو پھر اللہ کریم پہلے نہیں جانتے تھے کہ جو کچھ حکم دینا ہے اسے منسوخ کرنا پڑے گا، تو طرح طرح کے اعتراضات، اور اس اعتراضات میں ایک قدر مشترک آتی ہے، جتنا بڑا اور برا اعتراض کسی نے کیا ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ عین اسی طرح کے الفاظ پھر دوسرا بھی اپنے منہ سے نکالے کہ جو پھٹکار اس پر پڑی ہے وہی پھٹکار اس کو بھی ملے۔ تو اس طرح کے اعتراضات، پھر اس میں بڑی سادہ سی مثال حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی، عام فہم، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بیمار کا معالج جب اس کا علاج کر رہا ہے ایک دوا وہ دیتا ہے ابتدان بیماری کی علامات یا حالات کے مطابق دے، اسے معلوم ہے اس دوا کے اثرات کے بعد پھر دوسرے درجے میں پھر میں دوائی تبدیل کروں گا، تو یہاں مقصود علاج مریض کا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اللہ کریم نے کس وقت کیا عطا فرمانا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اسی لیے فرمایا علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آج یاد آ گئی تو پھر ہو گئے، کوئی شے رہ گئی تو پھر وہ رہ گئے۔ پھر ایک دوسرا پہلو کہ یہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں یہ ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں، ہم اپنے کسی ایک بات کو اٹھاتے ہیں، اپنے کسی ایک موضوع کو زور دیتے ہیں تو دوسرا موضوع رہ جاتا ہے یا دوسرے پہلو میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تکوینی امور جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں متعدد طرف اور جامع انداز میں ان کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو نظر اٹھائی، بیت اللہ شریف کی محبت میں چاہا کہ رب کائنات اسے مرکوز فرمائیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی نظر اٹھانا کلام ذاتی میں۔ پھر دوسری جگہ ایک پہلو اور بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کا جانچنا، یعنی وہ کون ہے جو آپ کی تعمیل کر رہے ہیں، کسی بات پر اتفاق کر کے اس بات پر قائم رہنا ایک بات، جہاں سے بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہاں اتنا تعلق ہونا کہ اس تعلق کے مطابق ہر حصے پر قائم رہنا، یہ اور بات۔ اسی طرح جب سورہ بقرہ میں بیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا تو اس میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیل وراثت میں بچوں کے لیے جنگل میں چھوڑا گیا کہ ان کی روزی کا سبب بن جائے۔ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، اپنے اعتراضات میں یہ پھنس رہے ہیں، بات جو ہے وہ مخصوص ہوتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پھر اس مخصوص حصے کی پھر اتنی زیادہ قیمت ہوئی کہ بالعموم اتنی قیمت نہ تھی۔ یہ اپنے جواز کر رہے ہیں، اس میں جواب ارشاد فرما جا رہا ہے، دوسری طرف ان کی روزی کا سبب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بے شمار پہلو ہمیں قرآن کریم سے نصیب ہوتے ہیں کہ جہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ تکوینی امور کے جو پہلو ہیں اور ہر پہلو سے یہ کامل ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعات میں آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ارشاد فرمائے، سوال آپ نے ظاہری پہلو میں وہ حصہ تھا، اس کا باطنی پہلو انہوں نے جب جواب تینوں ارشاد فرمائے تب پھر باطنی پہلو یا عقدہ کھلا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کشتی کیوں ٹوٹی، بچہ کیوں مرا، دیوار کیوں تعمیر ہوئی۔ اب ظاہری پہلو میں سوال اور بن رہا ہے، باطنی پہلو میں ایک شے کا حل ہو رہا ہے۔ اسی طرح تکوینی پہلو میں اللہ کریم قادر مطلق ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کب کیا عطا فرمانا ہے، کس وقت تک کے لیے عطا فرمانا ہے۔ تو دوسری طرف جہاں نفاق ہے یا کلی انکار ہے، ضد اور اناد ہے، وہاں یہی بات امتحان بنتی جا رہی ہے اور انکار میں شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ کہاں ایک طرف معراج شریف کا آپ نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا پہنچنا، وہاں کی نشانیاں، اور قریش نے اعتراضات اٹھا کر اسے پھیلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا تو آپ نے حق اور سچ فرمایا۔ صداقت کی گواہی اور شہادت اتنی مضبوط تھی کہ یہ دلیل نہیں مانگی کہ سبب کیا ہوا، موضوع کیا تھا، سوال کیا تھا کہ جواب ارشاد فرمایا گیا، کہاں بات، ایک ہی بات آپ نے پوچھی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جی وہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہ دوست، فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر حق اور سچ فرمایا۔ دوسری طرف وہی باتیں، اعتراضات کہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ سفر فرمایا ہی نہیں، دیکھی نہیں وہ جگہیں، اور جو جو سوال کیے گئے، جو در و دیوار پر سوالات کیے گئے، آپ نے ان کا بھی ارشاد فرمایا جواب، اور وہ عمومی دیکھا جواب جو ہے وہ نہیں بن سکتا کہ عمومی طور پر کوئی دیکھے تو وہ جواب دے، دیکھنے میں بھی اتنی پختگی ہو کہ ایک ایک ذرے سے شناسائی ہو جائے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی وقت ہو گیا اب آپ کو یہاں تشریف رکھتے ہوئے، کوئی گن سکتا ہے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں جس خانہ خدا میں ہم بیٹھے ہیں، سوچ سکتا ہے، گننی پڑیں گی۔ کتنے دروازے ہیں وہ نہیں سمجھ آئے گی. انہوں نے در و دیوار کے سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا عین جواب ارشاد فرمایا, صحیح جواب ارشاد فرمایا. کہاں شب معراج ان کے لیے سوال اور کہاں صداقت کی عظمت عطا فرما رہی ہے. تو تکوینی امور جو ہیں من جانب اللہ جو امر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں, لیکن ہر پہلو جامع ہوتا ہے, با مقصد ہوتا ہے. تو یہاں نسخ کے حوالے سے جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو یہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ایک پہلو اور سمجھنے کی ضرورت ہے احکام کے حوالے سے, کہ دین اسلام وقفے سے حصوں میں اس کا نفاذ ہوتا آیا. لگ بھگ 23 سال نزول قرآن ہے, تو 23 سال میں وقفے سے احکام بھی نصیب ہوتے رہے. اب اگر یہ کوئی کہے کہ ابھی تو میں ابتدا میں ہوں لہذا مکی زندگی ہے, یہاں تقسیم نہ مکی کی آئے گی نہ مدنی کی آئے گی. دین اسلام کی تکمیل کے بعد, کلام ذاتی کے مکمل نزول کے بعد, پھر جو دین اسلام میں دار اسلام میں داخل ہوگا اس پر تمام احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں گے, پھر اقساط نہیں ہیں. تو ابتدائے زمانہ میں, لیکن ایک بات غور فرمائیے, وہ حالات اور ان پر جو سختیاں آج پوری دنیا میں عدد کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ ہیں, اس کے باوجود دعوے حق بلند کرنا ناگزیر ہو گیا ہے. گو کہ سبب حق نہیں ہے کہ وہاں کو کمی بیشی آ گئی ہے, جہاں حق گویائی درکار ہے کمزوری وہاں پر ہے کہ ہم کمزور ہیں. تو جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ حق بلند فرمایا, اور چند رفقا جو آپ کے ساتھ حاضر ہوئے پوری طرف سے ہر طرف سے حق کا مخالف جو ہے وہ امڑ آیا اور چاہ کہ حق کو کچل دیا جائے, لیکن حق کچلا نہیں جا سکتا. جب حق ظاہر ہوتا ہے تو پھر مٹنا باطل کی طرف آتا ہے, حق کی طرف نہیں آتا. جامع شہادت نوش فرماتے صحابی رسول نے رب کعبہ کی قسم کھا کے اعلان فرمایا کہ میں آج جیت گیا, سینہ نیزے سے چھلنی ہو گیا, لیکن ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. تو وہ سوال برچی یا وہ مارنے والا جنہیں جس نے یہ ظلم ڈھایا, یہ سوال کہ مرتے اور ٹوٹتے سانسوں میں بندہ کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا, چونکہ قدیم بیت اللہ کا احترام تھا, مکہ مکرمہ کا احترام تھا, رہائشیوں کا احترام تھا, ذمہ داران کا احترام تھا, قدیم احترام آ رہا تھا. رواجات جو ہے انہوں نے ان کے عقائد کو بد کر دیا اور وہ اپنی مرضی کے عقائد میں چلے گئے. ایک احترام عمومی تھا, حالانکہ اس احترام میں وہ احترام نہیں تھا, کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے تمہاری عبادات کیا ہیں کہ وہ جو طواف کے وقت سیٹیاں اور شور غوغا کرتے ہو. تو وہ احترام جو ہے وہ بھی احترام نہیں تھا, لیکن بالعموم سمجھا جاتا تھا کہ مقدس خیال کیا جاتا. تو ایک بندہ مر رہا ہے, اس کی سانس ٹوٹ رہی ہے, اور رب کعبہ کی قسم کھاتا ہے, کعبہ کی قسم کھانا ہے کہ میں جیت گیا. یہ سوال انہیں اس فرد کو نبی کریم کی خدمت میں لے آیا, یہ جانتے ہوئے کہ میرا اگر عدل ہوا تو میری گردن اڑ جائے گی جو کچھ میں نے کیا. تو کوئی پہلو ایسا بچتا نہیں کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ حق کمزور ہوگا یا حق مٹ جائے گا. یہ دعوے ایمانی والوں کی طرف کمزوری ہے, ایمان میں کمزوری نہیں ہے. تو جیسے جیسے اعتراضات کرتے رہے مختلف پہلو, اور عجیب بات ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ نسخ ہے نہیں, وہاں حقیقت تو چھوڑی کوئی نہیں, نہ حقیقت رہی, نسخ کا سوال تو رہا کہ نہ رہا. کہ جو کلام ذاتی کا دعویٰ کر رہے ہو قرآن کریم کے مقابل, جو کچھ لے کر بیٹھے ہو اس میں اتنی آمیزش کر دی ہے, اتنی کمی بیشی کر دی ہے, تو اصل تو رکھا کوئی نہیں. تو کہاں بحث نسخ پر کر رہے ہو کہ یہاں تنسیخ ہے یا نہیں, اصل تو ہے نہیں, تو نسخ کی بحث کیسے. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو حق کے خلاف اعتراض ہوتا ہے اور اس کا کوئی کسی طور سے اوزان پر پورا نہیں ہوتا, بودا ہوتا ہے, جامع بات نہیں ہوتی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو آیت ہم موقوف کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تجھ کو معلوم نہیں, علم تعلم, کیا تجھے معلوم نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار. اللہ جل شانہ کی ذات قادر ہے, زمین و آسمان کی مثال اللہ کریم جس شے کی مرضی مثال ارشاد فرمائے, مچھر کی مثال ارشاد فرمائے یا اس سے بھی کہیں اور آگے کسی شے کی مثال فرمائے, وہ حق ہے. ہماری بالعموم جو دسترس ہے, جس زمین پر بستے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں گو کہ ہم کلی طور پر اسے نہیں جانتے. ساری جدت کے باوجود, ساری سائنسی ترقی کے باوجود, سارے اس دعوے کے باوجود کہ زمین کا ذرہ ذرہ ہم جان رہے ہیں, یہ جھوٹ ہے, ہم نہیں جانتے. کلی طور پر زمین سے واقفیت انسان کو حاصل اب تک نہیں ہو سکی جس پر رہتا ہے. پھر جس آسمان کو دیکھتا ہے, جسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ستاروں سے سجا دیا ہے, دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہے. یہ جو فرش اور چھت, اگر اسے ایک مکان کی یا ایک رہائش کی صورت دیکھیں تو جو باسی ہے وہ کہاں ہے, زمین پر ہے. چھت کیا ہے, آسمان ہے. تو بالعموم جب وہ دیکھے گا یا بات کرے گا زمین و آسمان کی کرے گا. جو وجودی استعداد کلی طور پر وہ جان نہیں سکا, حسات سے جہاں تک اس کی رسائی ہے, چونکہ کلی بات وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی, باقی کوئی بات جو ہے وہ جامع نہیں. ان اصولوں کے تحت آتی ہے, کتنی ہے, کتنی اس میں کمی بیشی ہے. تو زمین و آسمان کی جب مثال دی جاتی ہے کہ یہ جو وسعتیں جس میں تو رہتے ہوئے کلی طور پر جان نہیں پا رہا, اس کا مالک ہے وہ. تو ایک بات پر, ایک موضوع پر اعتراض کر رہا ہے, علم تعلم, تو نہیں جانتا, تجھے نہیں معلوم, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, وہی مالک ہے. یہ جو ہے نا مدد سامعین کرام, ملکیت ہونا, بادشاہت ہونا, یہ تین پہلو, لفظ کہا جائے نا بادشاہ تو سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہو, جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس نفاذ ہو، تو ہم بالعموم سمجھتے ہیں کہ ان معنوں میں جو ہے وہ حکمران. آج تو اتنی چیزوں میں کمزوری آ چکی ہے کہ یہ جو دنیاوی نام ہیں ان میں دنیا کی وہ جو ایک عمومی سی بات ہوتی تھی وہ بھی کوئی نہیں رہی. آج کا حکمران جو ہے اس کے پاس وہ حکمرانی کا دعویٰ ہے، حقیقت وہاں بھی کوئی نہیں رہی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ تین باتیں مل گئیں، زمین و آسماں اور جہاں ہے وہاں کی حاکمیت. تو کہیں بھی حاکمیت کی جب بات آئے گی تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ وہاں طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، نفاذ ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تو آیات پر اعتراض کر رہا ہے، تو نسب پر اعتراض کر رہا ہے، جس زمین پر تو رہتا ہے اور تو اسے جانتا نہیں، جس چھت کے سائے میں تو بستا ہے اور تو اسے جانتا نہیں، جس نظم میں اختیار کا تو مانتا ہے تو یہ نہیں جانتا وہ قادر مطلق. ہر شے اس کی ملکیت ہے، حقیقی حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، اور تو اعتراض کر رہا ہے کون سا حکم کب نازل فرما. تو تنسیخ پر بحث کر رہا ہے، اس ساری حاکمیت کو نہیں دیکھ رہا، اس ساری قدرت کو نہیں دیکھ رہا. اس قدرت کے مظاہر میں تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سارے کا مالک جو کچھ عطا فرما رہا ہے، جو کچھ منسوخ فرما رہا ہے، وہی بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے. تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے شعور کو دیکھ کہ تو پہچان نہیں رہا جہاں تو ہے اور وہ مالک ہے، قادر ہے. تو اس سارے نظام میں جو نظم چل رہا ہے تجھے کوئی خرابی نظر آ رہی. قرآن کریم نہیں فرماتا کہ تیری آنکھ جو نظر ہے پلٹ کر تیرے پاس آئے گی، تجھے آسمان کی وسعتوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، لوٹ لوٹ نظریں آئیں گی واپس، کوئی نقش نظر نہیں آ سکے گا. تو ان وسعتوں میں تجھے نقش کوئی نہیں نظر آ رہا، اور جو تجھے سکھایا جا رہا ہے اس میں تجھے نقش نظر آتا ہے. تو ہمیشہ جب حق کے مقابل کوئی بات آتی ہے تو اس طرف کی کمزوری کی غمازی کرتی ہے، وہاں کمزوری ہے. عمارت کہی جائے کہ کہیں عمارت بنائی گئی ہے تو درست نہیں ہے، اس کے بننے، اس کے اندر وجود میں خرابی ہوگی تو ظاہر میں جو عمارت ہے اس کی تعمیر ٹیڑھی ہوگی یا کمزور ہوگی. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات غلط اور صحیح ہے، یہ تو بات جانچی گئی کہ قرآن و سنت جو ہے وہ پیمانہ ہے، اس پر رکھ دیں. اب بات جو غلط ہے تو سمجھ آئی کہ اندر خرابی پیدا ہے، ناخانہ میں خرابی ہے، یہ جو بو کہیں سے آ رہی ہے تو کہیں جگہ تفن زدہ ہے، تو یہ فضا میں جو ہے بدبو پیدا ہو رہی ہے. پھر فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار. ولی، صاحب ایمان کو اللہ کریم نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے کہ کلام ذاتی خدا للمتقین، رائے ہدایت پر اٹھنے والا پہلا قدم ہی متقین کے دوائر میں پہنچا دیتا ہے. کس درجے کا ہے، کتنی محنت ہے، کتنی شرف قبولیت ہے، کتنا اللہ کا کرم اور احسان. لیکن متقی کے دائرے میں داخل ہو گیا قرآن کریم پر عمل کرنے والا. اسی طرح صاحب ایمان کو قرآن کریم نے اللہ کا دوست ارشاد فرمایا، ولی اللہ. ہر صاحب ایمان، ہر صاحب ایمان ایک درجے کی ولایت رکھتا ہے. نور ایمان جب نصیب ہوتا ہے تو ولایت کے درجوں میں سے کوئی درجہ انسان کو نصیب ہوتا ہے بحثیت مسلمان. ہم جس خطے میں بستے ہیں یہاں دین اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں اولیاء اللہ کو اللہ کریم نے بہت بڑا سبب بنایا. بڑے بڑے مزارات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، یہاں کی تاریخ اسلام اس بات کی شہادت دیتی ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس خطے میں دین اسلام کے پہنچانے کا سبب ہوئیں۔ اب اسی سبب سے ایک بالعموم رغبت ہے اس نام کی طرف، ولی اللہ، اولیاء اللہ کی طرف اس خطے میں بالعموم ایک رغبت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ جہاں بھی ولی اللہ کی بات آتی ہے تو کیا سمجھ نہیں آتی کہ ورع اور تقوی کی بات ہوگی، نیکی کی بات ہوگی، بھلائی کی بات ہوگی؟ تو ابتدا جو بھلائی کی ہے وہ نور ایمان سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا ایمان کی نصیب ہو جائے تو وہ راہ ہدایت کے دوائر میں سے کسی دائرے میں پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو رستہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شے نہیں رہے گی، اور حقیقی دوستی جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور ہو کوئی نہیں سکتی۔ لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار ہے۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین، عطا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آپ کا امتی ہونا یہ شرف عطا فرمایا، یہ شرف کس نے عطا فرمایا؟ اللہ رب العالمین۔ تو حقیقی جو دوستی ہے، حقیقی جو عطا ہے، چونکہ دوستی سے ولی سے معاونت سمجھ آتی ہے، مدد سمجھ آتی ہے۔ معنی بعید میں دیکھیں، یہ دوستی وہ نہیں ہے جو ہم جولی کی دوستی ہے، جسے ہم دوستیاں کہتے ہیں، جس دوستی میں دوستی بھی نہ رہی جسے ہم دوستی کہتے ہیں، لیکن یہ انسان کی انسان سے جو تعلق ہے یہاں وہ نہیں آئے گا۔ دوستی کیا ہے؟ وہ ایک معاونت ہے، آپ وہاں دل کھول کر بات کر سکتے ہیں، کسی تنگی تکلیف میں معاونت مل سکتی ہے، مددگار ہو سکتا ہے، دکھ بانٹ سکتے ہیں، خوشی بانٹ سکتے ہیں۔ معاونت کے معنوں میں آپ کو وہ جگہ مل رہی ہے۔ تو جب یہی بات ولایت، اس بات کو، ولی کے رشتے کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے تو معنی بعید مراد ہوگا کہ وہ معاونت نصیب ہوگی، وہ مدد نصیب ہوگی، وہاں سے عطا ہوگی، وہاں سے سکھ آئے گا۔ اور مخلوق کا مخلوق کو سکھ دینا، اس کا خود اپنی ذات اس کے پاس نہیں، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو وہ تو مالک کل کائنات۔ تو حقیقی جو ولایت تعلق ہے وہ اسی ذات سے مخلوق کو ہے۔ فرمایا ولا نصیر، اور نہ مدد۔ گمان ہوتا ہے کہ میں کہیں سے مدد لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں کشتی پر نہیں بیٹھتا، یہ پہاڑ ہے، میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ سمجھا کہ اس پہاڑ سے میری مدد ہو جائے گی، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر ایک لہر درمیان میں حائل ہو گئی، پہاڑ تو کہاں، پانی میں ڈوب گئے۔ اسی طرح جب ہم دنیا کی طوفان میں گرے ہوئے پہاڑوں کو اپنی مددگار کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر لہر نے ہی حائل ہونا ہے اور ڈوبنا مقدر ہوتا چلا جائے گا۔ حقیقی مدد اللہ کی طرف ہے، اس کی دی ہوئی کشتی پر سفاری جو ہے وہی طوفان سے محفوظ رکھے گی۔ اور تم بات کرتے ہو کہ کہاں نسخ ہے اور کہاں نہیں نسخ۔ پھر نسخ کے حوالے سے معزز سامعین کرام، بہت تھوڑی سی آیات جو منسوخ فرمائی گئی ہیں۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، سیکھنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس میں ترقی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔